انسان کے اندر دو حیثیتیں، ایک اس کی نفسانی حیثیت اعلیٰ پائی کی، خدائی حیثیت، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اعلیٰ پائی کی حیثیت. ایک انسان کے اندر وہ پست حیثیت جس کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ اے خدایا یہ کیا خلق کر ڈالا، یہ کیا بنا ڈالا، یہ زمین پہ خون بہائے گا، یہ زمین پہ فتنہ و فساد برپا کرے گا، یہ کیا بنا ہے، یہ کون سی حیثیت ہے، یہ مادی حیثیت ہے. انسان کون ہے، کامیاب کون ہے اللہ کے نصیب، احترام کس چیز کا ہے. ہمارے پاس احترام اس کا ہے کہ کوئی انسان اپنے اس الہی وجود کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزارے، اس کا احترام. یعنی کوئی انسان ہمارے سامنے آئے جس کے اندر ہم یہ دونوں حیثیتیں جانتے ہوں کہ ہیں، انسان ہے، دیکھیے انسان کے اندر تو دونوں حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ آئے ہمارے سامنے پتا ہو کہ اس کے اندر یہ دونوں حیثیتیں ہیں، اور ان حیثیتوں میں سے اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے الہی حیثیت کا انتخاب کیا ہو، الہی حیثیت پہ محنت کی ہو، اور اپنی حیوانی حیثیت کو اس نے کچل لیا ہو، یہ کامیابی ہے. یہاں سے معاملہ شروع ہو. اچھا، اب آپ نے استاد شہید سبط جعفر میں کیا دیکھا جو آپ کا اور ہمارا دل ابھی تک جڑا ہوا ہے؟ کیا دیکھا آپ نے؟ ایک دو پوائنٹس ہم سب کے سامنے. مثلا جب میں زندگی میں پہلی دفعہ ان سے ملا، میرے نام تو سب نے سنا ہوا تھا، میں نے بھی سنا ہوا تھا، جب میں ان سے ملا تو مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ میں ان کو بہت پہلے سے جانتا تھا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ میں جانتا تھا. وہ ایسے ملے کہ مجھے یہ لگا کہ جیسے بھائی شاید میں پہلے بھی جانتا تھا ان کو، ظاہر ہے کہ میں نہیں جانتا تھا. یہ ان کی پہلی خاصیت. وہ کیا تھی؟ وہ کسی بھی اجنبی سے ملتے وقت اتنا اپنے آپ کو تواضع کے عالم میں نیچے لاتے تھے کہ سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ میں ان کے برابر پہ آ گیا. یہ ان کی خاصیت تھی، تھی یہ خاصیت نہ نہیں تھی، یہ میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے سنا ہے کہ بھائی یہی عالم تھا. اجنبی کے ساتھ ملتے تھے اور وہ اجنبی یہ سوچنے لگتا تھا کہ شاید ہماری پرانی دوستی ہے کوئی، ظاہر کہ نہیں تھی جبکہ پہلی ملاقات ہوتی تھی. یہ ان کی شخصیت کا کمال تھا. ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ کون سی صفت ہے؟ اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس ایک صفت کو حاصل کرنے کے لیے دسیوں حیوانی صفتوں کو، جن کو علم اخلاق کے اندر رذائل تعبیر کیا جاتا ہے، فضائل اچھی صفتیں، رذائل بری صفتیں، اس ایک صفت کو حاصل کرنے کے لیے استاد شہید نے دسیوں رذائل کو کچلا ہوگا تب یہ ایک صفت ملی ہوگی. اچھا، کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پہ طاری ہوتی ہیں، عارض ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں. کچھ صفتیں ہماری ذات کا حصہ ہوتی ہیں. یہ جو صفت شہید کی بتائی، یہ عارض تھی، طاری تھی، یا ذات کا حصہ تھی؟ بھائی اگر ایک آدمی کے ساتھ ہوتی تو عارض ہو سکتی تھی، طاری ہو سکتی تھی. مثلا کوئی مشہور آدمی کہتا کہ میں ان سے ملا تو مجھے ایسا لگا، تو ہم یہ چانس دے سکتے تھے کہ چونکہ بندہ مشہور تھا تو استاد اس سے ملے ہوں گے تو ایسے ملے ہوں گے. اچھا، اگر ہمیں کوئی شخص جس کے اپنے پاس کوئی شہرت نہ ہو ہمیں یہ گواہی دے دے کہ نہیں استاد میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھے، اور کنسسٹنٹلی لوگ یہ گواہی دے رہے ہوں کہ نہیں استاد سب کے ساتھ ایسے ہی تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ صفت عارض نہیں ہے، یہ صفت طاری نہیں ہوئی ہے، یہ صفت ذات کا حصہ ہے. اچھا، ابھی تھوڑا سا اس بات کو پکڑیے گا کہ ذات کا حصہ ہونا کتنا سخت کام ہے، کتنا سخت کام ہے ذات کا حصہ ہونا. کیوں؟ اس میں معاملہ انتخاب کا نہیں ہوتا، اس میں معاملہ انتخاب کا نہیں ہوتا. اس کو آپ کی خدمت میں ذرا سا عرض کر دوں، علم اخلاق کا بڑا اچھا پہلو ہے یہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. محمد وعجل فرج. اچھا معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اپنے ٹیون پہ واپس آ رہا ہوں، ادھر والے پہ، علم اخلاق والے پہ. کوئی چل رہا ہے اور کوئی نامحرم سامنے آئے اور پہلے اس کی نظر پڑے تو اس کو خیال آئے کہ یہ تو نامحرم ہے، نظریں نیچی کرے. یہ جو پرہیزگاری ہے یہ تاریہ یا ذات کا حصہ ہے؟ یہ عارض ہے، یہ تاریہ ہے. کیوں پہلی نظر کیوں اٹھی تھی؟ یہ جو پہلی اٹھی پھر کنٹرول کرنا پڑ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی ذات کے اندر یہ پرہیزگاری نہیں آئی، ابھی نہیں آئی. جب تک ہمیں اچھائی کے لیے کسی اپنی اور خواہش کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اچھائی ابھی ذات کا حصہ نہیں بنی ہے، ابھی ذات کا حصہ نہیں بنی. جب تک مجھے اور آپ کو فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے الارم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ابھی معاملہ ذات کے اندر نہیں آیا ہے، ابھی نہیں آیا. میں تو ایک اور بات سے ڈر رہا ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں تو اٹھنے کے لیے الارم لگانا پڑ رہا ہے، مر گیا تو کیا ہوگا؟ میری روح کیسے اٹھے گی پھر؟ جب تک آٹو کے اوپر ہم اچھائی پہ نہ چلیں، آٹو پہ، اس کا مطلب یہ ہے ابھی ذات کا حصہ نہیں ہے. مثلا آپ جب گفتگو کرنے لگتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ جب یہاں بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ اپنے لہجے تبدیل کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی کوئی آدمی جو ممبر پہ بیٹھتا ہے تھوڑی دیر پہلے نیچے ملتا ہے تو ایک اور لہجے میں بولتا ہے، اور ممبر پہ آنے کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے، صحیح؟ تو یہ جو لہجہ اوپر آ کے اختیار کیا ہے یہ ذات کا حصہ ہے نہیں؟ تو جو وہاں نیچے بیٹھ کر خود سے بول رہا تھا یہ اس کی اصلی ذات ہے، یہ اس کی اصلی ذات ہے، صحیح؟ اچھا یہ جو عارض اور تاری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جب کنٹرول ہاتھ سے نکلتا ہے فوراً غائب ہو جاتی ہیں، فوراً غائب ہو جاتی ہیں، اور سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ذات کا حصہ نہیں تھی. اسی لیے ہمارے یہاں اردو میں بہت عجیب ایک محاورہ ہے، جس نے بھی بنایا ہے بڑا سوچ سمجھ کے بنایا، بہت سوچ سمجھ کے بنایا. اس نے کہا کہ کسی شخص کو پہچاننا ہے تو پہچانو یا عیش میں یا تیش میں، یا عیش میں یا تیش میں. کیوں؟ ان دو جگہوں پہ کنٹرول لوز ہوتا ہے، یا عیش میں یا تیش میں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، وہاں پر بہت سارے کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جناب علی کسی جگہ کے اوپر ڈونیشن مانگا جا رہا ہے، اور میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں میں یہ دوں گا، یہ شخصیت کا حصہ ہے نہیں؟ یہ ماحول کا اثر ہے، یہ ماحول کا اثر ہے. آج تک مجھے کوئی بندہ نہیں ملا جس نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ سبط جعفر نے میری سبکی کی، مجھے نہیں ملا. سبط جعفر مجھ سے ملے اور میرے سامنے اکڑ دکھائی، مجھے نہیں ملا. میں یہاں بیٹھا ہوں، غلط بیان نہیں کروں گا، مجھے نہیں ملا کوئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان کی ذات کا حصہ ہے، یہ ان کی ذات کا حصہ ہے. ذات کا حصہ بنانا آسان کام نہیں ہے، میں نے آپ کی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، بہت مہارت چاہیے، بہت مہارت چاہیے، سالوں محنت کی ہوگی تب بنا ہوگا، ورنہ نہیں بن سکتا تھا، سالوں محنت کی ہوگی. اچھا آپ کہیں گے مولانا اتنی چھوٹی سی بات کو آپ اتنا کیوں دہرا رہے ہیں؟ کیونکہ اس ایک چھوٹی سی بات کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دسوں برائیوں کو کچلا ہوگا، اور وہ جو کچلنا تھا وہ عارض تھا، تاری تھا، یا ذات کا حصہ تھا؟ وہ کچلنا ذات کا تھا، وہ کچلنا ذات کا حصہ ہوگا، ورنہ یہ اچھائی ذات کا حصہ نہیں بن سکتی تھی. مثلا کیا کچلا ہوگا؟ انہوں نے اپنی شخصیت کے اندر مصنوعی تکبر کو کچلا ہوگا. اگر یہ اپنے مصنوعی تکبر کو نہ کچلتے تو یہ دوسروں کے سامنے دائمی تواضع نہیں دکھا سکتے تھے، دائمی تواضع نہیں دکھا سکتے، یہ مصنوعی تواضع دکھا سکتے تھے۔ مصنوعی تواضع سے، چلیں یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں، آپ اور میں اپنی مصنوعی صفتوں سے کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم لوگ اپنی مصنوعی صفتوں سے کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اب بہت پیچھے جاتا ہوں، 1400 سال دھوکہ نہیں دے سکتے آپ، 1400 سال دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال تو بہت بڑی بات ہے، آپ 50 سال بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کہیں نہ کہیں شخصیت نکل آئے گی، کہیں نہ کہیں شخصیت نکل آئے گی۔ اس کا مطلب ہے بہت محنت کی ہوگی انہوں نے اپنے تکبر کے خاتمے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ ہے، فرض کریں میں نے اپنے تکبر کا خاتمہ کر لیا، یہ کیسے پتہ چلے کہ میں سامنے والے کا بھی احترام کرتا ہوں؟ کیوں، کیا احترام کروں، کس چیز کا احترام کروں، مجھ سے بڑا شاعر ہے، کیوں احترام کروں؟ اب یہاں پہ صرف ایک فکر چاہیے، وہ فکر ذات کا حصہ بنانی پڑے گی، وہ کیا ہے؟ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے میرے لیے قابل احترام ہے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی سامنے والے کے اندر نہ پیسہ دیکھے نہ شہرت دیکھے، حتیٰ صلاحیت بھی نہ دیکھے، صرف کیا دیکھے؟ اہل بیت کے لیے عقیدت دیکھے، صحیح، اور کہ بس اتنا میرے لیے کافی ہے، میرے لیے یہ شخص قابل احترام، یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ میں نے ابھی تھوڑا سا اس معاملے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کو بہت گہرائی تک لے جایا جا سکتا ہے، اس میں دسیوں صفات ہیں جو برائی کی کچلنی پڑیں گی اور دسیوں صفات اچھائی کی ہیں جو لانی پڑیں گی، تب کردار کا یہ حصہ سامنے آئے گا جس نے ہمارے اور آپ کے دلوں کو گھسیٹ لیا اپنی طرف۔ یہ بہت بہت آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔